بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ہم پروگرام لے کے آئے ہیں پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ توحید یا یوں کہا جائے کہ سورہ اخلاص کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور سورہ اخلاص کے تعارف کے حوالے سے یہ تیسرا پروگرام ہے. اور اس پروگرام کے اندر ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر پروردگار کی توفیقات شامل حال رہیں تو اب تک اگر ہم اتنے سورے، تقریباً 112 سورہ ہم کر رہے ہیں قرآن مجید کا، 2 سورے اور باقی رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ 2 سورے بھی ہم قرآن مجید کے مکمل کریں گے اور ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین محترم، ہم اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کریں، چلتے ہیں سورہ توحید کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے مہمان کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، سورہ اخلاص کی تلاوت سنی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں. سورہ اخلاص پہ اب تک اس کی مکمل طور پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکی ہے، بالخصوص اس سورہ کے جو مختلف آیات ہیں اور اس کے اندر جو معانی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں اور اس کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت پیش کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، پچھلے 2 پروگراموں میں میں تو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے اس سورہ کے فضائل اور اس سورہ کی تلاوت کا جو ثواب ہے اور دیگر جو خصوصیات اس سورہ کی ہیں یا شان نزول کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے غالباً. اور پہلی آیت سورہ اخلاص کی، قل ہو اللہ احد، تو پچھلے ہفتے قل ہو اللہ پہ گفتگو ہو چکی ہے، تو لفظ احد جو پہلی آیت میں آیا ہے اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کی تفسیر یا یوں کہا جائے اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ پہلی آیت ہماری مکمل ہو جائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین،
صلی اللہ علی محمد وعلی.
میں آپ کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ خوش آمدید اور اسی طرح سے اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہم نے اس سے پہلے قل ہو اللہ پہ گفتگو کی تھی کہ یہاں پہ قل کیوں کہا گیا ہے اور ہوا کے لفظ کس ذات کی طرف اشارہ ہے اور اللہ کے معنی یہاں کے اوپر کیا ہے. آج گفتگو ہم چاہیں گے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، احد کے سلسلے میں لفظ احد کے معنی کیا ہے. عام طور سے اللہ کے لیے لفظ واحد اور احد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ واحد ہے یا وہ احد ہے. احد لفظ احدیت سے ہے، جس کے معنی یکتائی کے ہیں، یگانگت کے ہیں، اور یہ لفظ وحدت مادے سے لیا گیا ہے. اب یہ کہ جب وحدت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، جب احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ احد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذات میں، اس کے کمالات میں، اس کے صفات میں اور اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہ معنی مراد لیا،
اس کی کوئی ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا نہیں.
نہیں، لیکن یہ کبھی کبھی لفظ واحد بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، تو میں اس کا فرق واضح کرتا چلوں. لفظ احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ بعض مفسرین کرام نے تو یہ کہا کہ لفظ احد اور واحد دونوں جو ہے وہ ایک معنی میں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بے نظیر ہے، بے مثل ہے، اور اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، لفظ احد اور واحد میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ احد وہاں کے اوپر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر کثرت کا کوئی تصور نہ ہو، کثرت کے مقابلے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک آیا اور کوئی نہیں آیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک کے علاوہ کا اور کوئی تصور ہی نہیں ہے دوسروں کے آنے کا. تو لفظ احد وہ ہے جو کثرت کو قبول نہیں کرتا ہے، ایک
یعنی
آیا
احد جو ہے وہ کثرت کے مقابلے میں
ہاں
اس کے مد
کثرت،
مقابل ہے.
کثرت کے مقابلے میں کثرت کو قبول نہیں کرتا. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کہا جاتا ہے کہ ایک آیا. ایک آیا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا بھی آیا ہو، یعنی کثرت کو قبول کرتا ہے، ہو سکتا ہے تیسرا بھی آیا، ہو سکتا ہے چوتھا بھی آیا ہو. تو احد کثرت کو قبول نہیں کرتا، لیکن واحد جو ہے وہ کثرت کو قبول کرتا. اب یہ کہ اس کی مزید میں وضاحت چاہوں گا حضرت علی علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ جنگ جمل میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے
جی
اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی اس کی. البتہ اس سے پہلے کہ وہ یعنی حضرت علی علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ جنگ کا موقع ہے، یہ جہاد کا موقع ہے، یہاں پہ سوال کرنے کی کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو مولانا نے روکا کہ نہیں، ایسا ہے کہ تم چپ رہو، اس سے کوئی مطلب نہ رکھو، اس لیے کہ یہ وہی چاہتا ہے کہ جو ہم دشمن سے چاہتے ہیں، یہ ہم سے وہی چاہتا ہے کہ جو ہم دشمن سے چاہتے ہیں، یہ ہم سے توحید سمجھنا چاہتا ہے اور ہم دشمن کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں،
اور توحید سمجھانے کے لیے
سمجھانے
آئے
کے لیے آئے ہیں کہ حقیقی توحید ہے کیا،
ہے کیا. تو یہ
حقیقی
گویا اچھا موقع ہے، یہ سوال جو ہے وہ بیجا نہیں ہے،
جی جی
بجا سوال ہے.
گویا کہ میں اس سے ایک چیز سمجھا ہوا عرض کرتا چلوں کہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں دین کا مسئلہ ہو، جہاں شریعت کا مسئلہ ہو، جہاں کسی کی ہدایت کا مسئلہ ہو،
کسی چیز کو سمجھنا ہو، کسی دین کے مسئلے
دین
کو،
کے مسئلے کو بالخصوص عقائد اور عقیدے کا مسئلہ ہو، تو وہاں کے اوپر یعنی ایسے حساس دور اور حالات اور موقع پر بھی اس کے جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اور
بلکہ
پوچھ لینا چاہیے،
پوچھ لینا
پوچھنے
چاہیے
میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور جواب دینا بھی
جی،
ضروری ہے.
تاکہ اس کی ظاہر سی بات ہے توحید ایک اہم ترین مسئلہ ہے اسلام کا، توحید کو سمجھنا چاہتا ہے، خدا نخواستہ اس کے ذہن میں کوئی شبہ ہوگا، کوئی شک ہوگا، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کسی طرح کوئی یعنی شرک کی حد تک کوئی بات پائی جاتی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے. تو امام نے وضاحت اس کی فرمائی، کہا کہ دیکھو، اس شخص سے مخاطب ہوئے، کہا دیکھو ایسا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے تو واحد کے چار معنی ہوتے ہیں.
اچھا
جی،
کیا کہ
دو معنی وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے صحیح نہیں ہیں، اور دو معنی وہ ہیں جو اللہ کے لیے صحیح ہیں. جب ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، تو کبھی وہاں کے اوپر واحد عددی مراد ہوتا ہے، عدد والا واحد اور عدد والا ایک مراد ہوتا
یعنی
ہے،
گنتی والا
گنتی
جو
والا
واحد ہے.
جی، تو کہا جب ہم گنتی کا استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ایک ہے تو دو بھی ہوگا وہاں کے اوپر، اور اللہ کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے جو واحد عددی ہے، جو گنتی والا ایک ہے اس کے سب شمار، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے،
نہیں.
تو وہاں کے اوپر اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں. اس کے بعد
یعنی اگر انسان پروردگار کو واحد عددی تصور کرے
جی
کہ اللہ ایک ہے، وہی ایک جو گنتی میں ایک آتا ہے
جی جی
اور اس کے بعد دو آتا ہے پھر تین آتا ہے،
جی
یعنی وہ والا اگر ایک انسان تصور کرے اللہ کے بارے میں کہ اللہ وہ واحد ہے
جی
کہ جو گنتی کا پہلا عدد ہے، تو یہ اللہ کے لیے تصور کرنا
اللہ
صحیح,
کے لیے
صحیح نہیں ہے.
اللہ کے لیے بالکل بے شک صحیح, صحیح, صحیح ہے، اللہ کے لیے صحیح نہیں. اس کے بعد کہا کہ اس کے آپ نے مثال قرآن مجید سے دیکھا، عیسائیوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی جو تین خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، روح القدس کو، اللہ کو، ان میں سے تیسرا اللہ ہے. تو یہ اس کی وجہ سے وہ کافر کہے جاتے ہیں، البتہ کافر کتابی کہے جاتے ہیں، کافر کہے جاتے ہیں ان کو، کافر کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ معنی اللہ کے لیے صحیح نہیں. دوسرے معنی کہ جو صحیح نہیں اللہ کے لیے، اس کے آپ نے وضاحت فرمائی، کہا وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جس طرح سے عددی اور گنتی والا ایک وہ کہنا صحیح نہیں، صرف نوعی جو واحد ہوتا ہے وہ بھی کہنا صحیح. نوعی واحد کیا ہوتا ہے؟ نوعی واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ فلاں ان میں سے ایک ہے، زید قوم میں سے ایک ہے، کہا یہ بھی اللہ کے لیے صحیح نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ ان میں سے ایک ہے، جو ایک نوع انسانیت ہے یا کوئی بھی آپ نوع حیوانیت ہے، کوئی بھی نوع، یعنی کسی گروہ سے اس کو ہم قرار دیں، کسی قوم سے
گروہ
اس کو قرار
کا
دیں.
ایک فرد ہے،
ایک
یہ شخص
فرد ہے اللہ.
ہاں یہ اللہ کے لیے یہ واحد بھی تصور کرنا
تصور
صحیح نہیں،
کرنا
باطل
صحیح
ہے.
نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان میں سے قرار دیں گے تو گویا کہ اس کی شبیہ ہو جائے گی، اس کی نظیر ہو جائے گی، اس کی مثل ہو جائے گی، اللہ کی کوئی نظیر نہیں، اللہ کی جب ان میں سے ہو گیا تو ان جیسا ہو گیا.
بے شک.
شبیہ اور نظیر اور مثل ہو جائے گی، لہذا اللہ کے لیے جو نوعی واحد ہے وہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے.
بس واحد عددی بھی اللہ کے لیے باطل ہے
جی جی
لفظ استعمال کرنا کہ
جی
وہ اللہ واحد ہے،
بے
اور
شک
واحد نوعی بھی اللہ کے لیے تصور کرنا جو ہے وہ غلط ہے.
وہ غلط ہے. اس بعد کہا کہ اللہ کے لیے جو واحد کہنا صحیح ہے وہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ وہ ایسا واحد ہے کہ جس کی کوئی شبیہ و نظیر نہیں ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی واحد لیس لہ فی الاشیاء شبہ و شبیہ، کہ وہ ایسا واحد ہے کہ اشیاء میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. یہ کہنا صحیح اللہ کے لیے، جس کا اشارہ اسی سورے میں ہوتا ہے لم یکن لہ کفوان احد، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی کوئی شبیہ نہیں. اس معنی میں اللہ کے لیے کہنا صحیح ہے واحد کی اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. ایک یہ معنی صحیح ہے اللہ کے لیے کہنا، اور دوسرے یہ معنی اللہ کے لیے کہنا صحیح ہے کہ کہا جائے کہ اللہ احدی المعنی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ ایک ایسا واحد ہے کہ جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی،
اس کے حصے نہیں ہو سکتے،
حصے نہیں ہو سکتے.
صحیح، بالکل.
اس معنی میں اللہ واحد ہے. جیسے کہا قل هو الله احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یعنی یہ جو اللہ ہے یہ ایسا ہے کہ نہ ہم اس کی عقل میں تقسیم کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے ذہن میں تقسیم کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہم وہم میں تقسیم کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے خارج میں تقسیم، کہیں بھی اس کی تقسیم نہیں کر سکتے. اب تو یہاں کے اوپر جو ہے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، ممکن ہے ناظرین کرام بھی سوال ان کے ذہن میں ہے کہ سورج بھی ایک ہے، یہ دو نہیں ہے سورج، کہا جائے کہ سورج بھی اپنے لحاظ سے ایک ہے، تو لیکن سورج ایک ایسا ہے کہ جس کا تصور ہم ذہن میں کر سکتے ہیں
کہ دو سورج ہو جائیں،
دو سورج ہو جائیں یا اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جو ایک ہے اس کا ہم ذہن میں تصور نہیں کر سکتے یا اس کی ہم تقسیم نہیں کر سکتے. کہا یہ معنی جو ہے وہ یہ اللہ کے لیے کہنا صحیح
صحیح ہے.
اچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے؟ یہ خود یعنی ان معنوں جو بیان کیا گیا، کیونکہ اگر دوسرے معنوں میں جو عددی معنی تھے، جو نوعی معنی تھے، اس معنی میں اگر اللہ کے لیے کوئی ایک معنی تو اللہ کے لیے محدودیت لازم آتی ہے، اور اللہ لامحدود ہے. لہذا ان معنی کو یعنی جو عددی معنی، جو گنتی والا ایک ہے، جو نوعی والا ایک ہے، اس معنی میں ہم اللہ کو واحد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات محدود ہو جائے گی، اور اللہ لامحدود ہے.
یقیناً، اور اللہ کی ذات کو محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر شرک لازم آئے گا، اور جس طریقے سے دوسرے بعض غیر اسلامی فرقے جیسے مسیحیت ہے، یعنی عیسائیت یا یہودی ہیں، وہ پھر خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیتے ہیں. قبلہ
جی
اگر یاد دیں تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ توحید یا سورہ اخلاص کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور نہایت ہی پیچیدہ اور اہم گفتگو ہے توحید باری تعالی کے حوالے سے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ آخر تک، اور اس گفتگو کو مکمل طور پر سنیں گے تاکہ اس سورے کی جو دوسری آیات ہیں، جو گویا اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کے حوالے سے وضاحت کر رہی ہیں، انشاءاللہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سورہ توحید کا تعارف فرما رہے ہیں اور اس کی وضاحت اور تفسیر. چلتے ہیں ان کی خدمت میں. قبلہ احد کے معنی آپ نے بیان کیے کہ احد اور واحد جو مفسرین نے فرمایا ہے بعض نے کہ تقریباً ایک معنی میں ہے، اور واحد کے جو چار معانی آپ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے جو منقول حدیث ہے منسوب، اس میں بیان فرمایا کہ واحد عددی یا واحد نوعی اللہ کے لیے قابل تصور نہیں ہے، باطل ہے. لیکن جو ویسا واحد کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ واحد مراد لینا صحیح ہے اللہ کے لیے کہنا. ایک اہم گفتگو یہاں پہ کی جا سکتی ہے اسی ضمن میں توحید کے حوالے سے، توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، توحید کے مراتب، اس کے درجات اور اس کی قسمیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، کس طریقے سے ہم توحید کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا اس کے جو درجات ہیں وہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟
جی بہت ہی اچھا سوال ہے، اس لیے کہ خود یہ سورہ جو ہے وہ توحید کے سلسلے میں ایک مکمل اپنے اندر ایک وضاحت لیے ہوئے، لیکن اس کے ایک مزید وضاحت اگر ہو جائے تاکہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے. توحید کے حوالے سے جب ہم نظر کرتے ہیں اس کے مراتب کے اوپر، تو اس کے تین مرتبے ہمارے سامنے یا تین قسمیں آتی ہیں سامنے. ایک توحید تر ذات ہے، ذات میں توحید، توحید ذاتی جس کو کہتے ہیں، کہ جس کا اشارہ خود سورہ مبارکہ توحید میں ہوا ہے. توحید ذاتی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی لم یکن لہ کفوا احد،
وہ اپنی ذات کے اندر بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں.
دوسرے معنی جو توحید ذاتی کے ہیں جو سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، قل ہو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ کثیر نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یہ اس کے معنی بیان کیا، بسیط ہے وہ. یہ ایک مرتبہ ہے جس کو توحید ذاتی کہتے ہیں، کہ اپنے ذات کے لحاظ سے وہ واحد ہے، ایک ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اور کسی طرح کے اس میں تعدد اور کثرت نہیں پائی جاتی ہے، کسی طرح کی اس میں ترکیب نہیں پائی جاتی ہے. دوسرے جو مرتبہ ہے توحید کا، وہ صفات میں توحید ہے. صفات میں توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ذات، پہلی بات تو یہ کہ اللہ میں کی ذات اور صفت دونوں ایک ہے، یہ تو الگ الگ چیزیں نہیں ہماری طرح، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر صفات نہیں ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے علم حاصل کرتے ہیں ہم، ہمارے اندر قدرت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، اور دوسرے کمالات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے جز بننا بنتے چلے جاتے ہیں، یعنی ہم کچھ ہیں، ہمارے صفات کچھ ہیں، اسے پھر جب ہم مر جاتے ہیں پھر ہم سے یہ صفات جدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے نہیں، اس کی ذات عین صفات ہے، اس کی ذات جو ہے وہی اس کی صفت ہے. ایک معنی تو
یعنی ہم جتنے بھی صفات کو، کمالات کو حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں درجہ بدرجہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہم کسب کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں،
جی
الگ سے
الگ سے، یعنی اس کے صفات اس کے ذات پر زائد نہیں ہے، اضافی نہیں ہے.
صحیح.
جس کی وضاحت خود نجم البلاغہ میں حضرت علیہ السلام نے بڑی اچھی طرح سے کی، وہ پہلے خطبے میں جو ہم پڑھتے ہیں، اول الدین معرفت ہو، دین کا سب سے پہلا زینہ اللہ کی معرفت، وہ کمال و معرفت ہی التصدیق بہی، کمال معرفت کیا ہے؟ اس کی تصدیق کی جائے، وہ کمال و تصدیق ہی التوحید بہی، کمال تصدیق کیا ہے؟ کہ اس کی ہم وحدانیت کے اقرار کریں، وہ کمال و توحید ہی الاخلاص لہ، کمال توحید کیا ہے؟ کہ ہم یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ خالص ہو ہمارے پاس، اس میں کسی طرح کوئی شرک، ملاوٹ نہ ہو،
پیور ہو بالکل.
ہاں، اب اس کے بعد اس کی وضاحت فرماتے ہیں جو ہمارے یہاں کے اوپر گفتگو، فرماتے ہیں وہ کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ. کمال اخلاص کیا ہے؟ کہ پروردگار کی ذات سے زائد صفات کی نفی کرنا.
کیا کہیں، سبحان،
یعنی الگ صفت نہیں ہو اس کی، جیسے ہم انسان ہو یا دوسرے موجودات بعد میں پیدا ہوتی ہے، زائد صفات کی نفی کرنا، یعنی جو صفات وہ عین ذات ہیں، ذات سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، شہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس لیے کہ جو زائد صفت ہوتی ہے وہ گواہی دیتی ہے وہ موصوف کے علاوہ ہے، یعنی موصوف الگ ہے، صفت
اور اس کی
الگ
صفت
ہے،
ایک الگ چیز،
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ شہادت کل موصوف انہو غیر الصفہ، اور ہر موصوف یہ شہادت دیتا ہے کہ صفت اس کی الگ سے ہے. فمن وصف اللہ سبحانہ فقط قرنہ، جس نے اللہ کو زائد صفت سے متصف کیا اس نے اللہ کا قرین قرار دے دیا، ایک الگ سے اس کا ساتھی قرار دے دیا، ایک چیز الگ سے اس سے ملا دلا کے.
یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ پروردگار کی جو صفات ہیں
جی جی
وہ اس کی ذات میں شامل نہیں ہیں بلکہ ذات سے الگ ہیں، زائد چیز ہے،
زائد چیز ہے،
تو اس نے گویا اس کا کسی، اس نے خدا کی ذات میں کسی اور چیز کو اس کا ساتھی اور قرین
قرار دے دیا. وَمَن قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ، جس نے اللہ کا کسی چیز کو قرین قرار دے دیا، اس نے اللہ کو دو بنا دیا، وہ ایک نہیں رہ گیا اگر زائد صفات، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفات جو ہیں وہی ذات ہے، ذات وہی صفات. اب ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ کہ خود صفات جو ہیں، اللہ میں حیات ہے، اللہ میں قدرت ہے، اللہ میں علم ہے، اور دیگر صفات جو ہم گناتے چلے جائیں، یہ ٹھیک ہے، یہ مفہوم معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہے، حیات کے معنی کچھ ہیں، قدرت کے معنی کچھ ہیں، علم کے معنی، لیکن سب مصداق میں اور وجود کے لحاظ سے ایک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ الگ الگ صفتیں ہوں، ٹھیک ہے، معنی اور مفہوم اور میننگس کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، لیکن اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنے مصداق کے لحاظ سے سب ایک ذات میں پائی جاتی ہیں جو خداوند ہے. اس لحاظ سے
اور
ان میں
وہ صفات اس سے، پروردگار کی ذات سے اور وجود سے الگ بھی نہیں ہے.
الگ نہیں. تو یہ دوسرا مرتبہ ہوا توحید صفاتی جس کو کہتے ہیں، کہ دو معنی میں نے بیان کی، ایک تو یہ کہ
توحید ذاتی اور دوسرا توحید صفات،
توحید
توحید در
صفات،
صفات.
توحید صفات، توحید صفات میں میں نے عرض کیا کہ ایک تو ذات اور صفت ایک ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اور دوسرے خود یہ صفات بھی ایک ہیں، معنی و مفہوم کے لحاظ سے الگ ہیں، مصداق کے لحاظ سے ایک ہیں. تیسرا جو مرتبہ ہے وہ افعال میں توحید ہے. افعال میں توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افعال کے انجام دینے میں اللہ مستقل ہے، مستقل مؤثر ہے، وہ مستقل افعال کو انجام دیتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کی مدد کرے. یہ ہوتا ہے افعال میں توحید کا مطلب. اس کے بعد اور اقسام مراتب بیان کی جاتی ہیں، میں ایک دو عرض کرتا ہوں. مثلا خالقیت میں توحید ہے، خالقیت میں توحید ہے، اشارہ ہوتا ہے قل اللہ خالق کل شے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی خالق سب کا اللہ ہے اور وہ ایک ہے، خالقیت میں توحید ہے. اس کے بعد مالکیت میں سب کا مالک ایک ہے. حکومت میں توحید ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، حکم اور قانون بنانے والا صرف اللہ ہے. اسی طرح سے عبادت میں جو ہے توحید ہے، یعنی کیا؟ یعنی عبادت صرف ایک معبود کی ہونی چاہیے. رب اور مدبر ایک ہے، یعنی کیا؟ یعنی جو اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی رب ہے. دیگر ادیان ممکن ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے موحد ہوں، وہ کہتے ہوں کہ ذات میں وہ موحد ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، لیکن جب رب کا مسئلہ آتا ہے تو رب میں وہ مستقل رب کے قائل ہو جاتے
یعنی
ہیں.
وہ پھر وہ بعض چیزوں میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں یہ جو بت ہے
جی
یہ بارش برساتا ہے، فلاں بت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، فلاں بت جو ہے وہ آگ کو گرم کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں
اس طرح
جو
چیز
بعض ادیان کے اندر. تو وہ ممکن ہے توحید ذاتی میں موحد ہوں
جی جی،
لیکن دوسری جو چیزیں ہیں افعالی، توحید صفات، توحید در عبادت، اس میں وہ موحد نہ ہوں اور شرک کرتے ہوں. قبلہ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ بات پیچیدہ ہے، مسلسل گفتگو ایک ساتھ میرے خیال میں شاید سخت ہو جائے، اور وقفے کا ٹائم چونکہ بار بار آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں توحید پروردگار عالم کے حوالے سے، جو پروردگار ہی نے سورہ اخلاص قرآن مجید میں اتاری، اس کی وضاحت اور اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں سورہ اخلاص کے اوپر. چلتے ہیں ان کی خدمت میں، بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، توحید کے مراتب اور اقسام کے حوالے سے آپ نے مفصل ایک اشارہ فرمایا کہ پروردگار کی توحید صرف جس کو ہم جب سورہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو وہ ہم زیادہ تر اس کی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اس کی ذات ایک ہے. یقیناً بے شک اس کی ذات واحد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لیکن جو علمی گفتگو جب ہوتی ہے تو اس میں پھر توحید صفاتی کا بھی ذکر آتا ہے، توحید افعالی کا ذکر بھی آتا ہے، توحید در عبادت کا ذکر بھی آتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. صمد ایک لفظ اس سورے کے اندر آیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ صمد کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے.
ظاہر سی بات ہے کہ یہ سورہ قل اللہ ہے، سورہ الحمد ہے، اس طرح کے سورے وہ ہیں کہ جو عام طور سے مومنین اور مسلمان اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ معنی کی طرف، ان میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، جو آیات ہیں، ان کے معنی کی طرف متوجہ، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں نماز میں وہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں میں جو سوال کیا صمد کے معنی کیا ہیں، تو میں اس لحاظ سے بعض لوگوں کا نام بھی صمد ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں.
بالکل،
دیکھ، بہت اہم معنی ہے صمد اپنے اندر، جو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے. معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں. عام طور سے جو معنی کیا ہے، بے نیازی کے، بے نیاز کے معنی، جو بے نیاز ذات ہو اس کو کہتے ہیں. لیکن ایک اہم معنی جو مفسرین نے بیان کیے، مفسرین کرام نے، وہ یہ کہ وہ سید و سردار، وہ آقا वो ज़ात कि जिसकी लोग मोहताज होते हैं और अपनी ज़रूरत में उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं अपनी ज़रूरत को, अपने पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों को, उसको कहा जाता है समझ, जो अजीम है, बुलंद है और वाला सिफात है, उस ज़ात को समझ कहा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसकी वजाहत, दो वजाहतें हैं उसकी मैं इशारा करना चाहूँगा ताकि हमारी बात जो है वो अच्छी तरह से रोशन हो सके।
जी बिस्मिल्लाह
एक जगह बता फरमाते हैं कि समद के चार मानी हैं, चार मानी बयान फरमाते हैं। का एक मानी तो ये है कि वो ज़ात की जो कायम और दायम और जावेद है, अजली है, उसे समद कहा जाता है,
हमेशा से है और हमेशा रहने वाली
हमेशा
ज़ात
रहने
है।
वाली है। दूसरे की वो ज़ात समद है कि जो जिसके जौफ ना हो, जो खाली ना हो, यानी जाहिर सी बात है कि पूरी कायनात में जो वजूद, जिसका वजूद पूरी कायनात को पूर किए हुए है, अलबत्त जिस्माई लिहाज से नहीं, उसके नूर के लिहाज से, उसके जो वो खुदा की ज़ात है, तो अगर कहीं से कोई खला होगा तो इसका मतलब है कोई और दूसरी ज़ात आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि उसके जौफ नहीं है, वो खाली ऐसी ज़ात है जो खाली
नहीं,
नहीं,
उसकी
किसी भी
ज़ात में
बात
कोई खला
कोई
नहीं है।
खला नहीं।
क्या बात है, सुभान अल्लाह।
तीसरे माने बयान करते हैं वो ज़ात की जो ना खाती है ना पीती है, उसको कहते हैं समद, या वो ज़ात की जो सोती नहीं है उसको कहते हैं समद। उसके अहले बसरा ने एक मरतबा,
यानी जिस्मानी जो ज़रूरियात जिस तरह इंसानों की पूरी होती हैं,
हाँ
खाना
जी जी
पीना सोना और
जी
दीगर, इस तरह की चीज़ें खुदा में बिल्कुल नहीं हैं।
यानी कोई वो एक खुलासा इसका इस तरह किया जा सकता है कि वो किसी तरह की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो जिस्मानी ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों में से उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस्म है ही नहीं, लिहाजा उसमें
ला
कोई
ताखुदुहु सिनतुन वला
सिनतुन वाला
नौम,
ना,
जो खुद कुरान मजीद
ना
ने
उसे
इरशाद
नींद
फरमाया
आती
है,
है ना
ना
उसे
ऊंघ
ऊँघ
आती।
आती है।
सही, बिल्कुल।
अब ये कि हाँ मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि एक मरतबा अहले बसरा ने इमाम हुसैन सलाम को एक ख़त लिखा, और ख़त जब लिखा तो कहा कि हमें बताइए कि समद के मानी क्या होते हैं। तो आपने जवाब में फरमाया कि समद के मानी तो खुद सूरे में बयान किए गए हैं, और उससे पहले एक वजाहत की, कहा देखो कुरान के बारे में वहाँ कोई मसला रहा होगा, कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई नज़ा हुआ होगा,
इख्तलाफ
आपस में
होगा,
अख्तलाफ
बिल्कुल।
हुआ होगा माना के सिलसिले में, तो कहा देखो कुरान के सिलसिले में बगैर इल्म के बहस ना करो जब तक इल्म ना हो। इसलिए कि जो कुरान के सिलसिले में बगैर इल्म के गुफ्तगू करेगा, बहस करेगा, तो उसका ठिकाना जहन्नम है।
बेशक,
लिहाजा पहले इल्म हासिल करो, उसके बाद आपस में गुफ्तगू बहस करो, फिर उसके बाद वजाहत फरमाई कि समद के माना तो खुद इस कुरान में अल्लाह ने
इसी
बयान,
सूरह के
इस सूरह
अंदर
में बयान की, उसकी वजाहत फरमाई कि ये समद का मतलब होता है कि लम यलित वलम यूलत वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह,
ना उसने जना है किसी
न
को,
उसको किसी ने जना
ना उसको
जना
किसी ने
है।
जाना है,
वाह,
और ना उसको कोई शरीक है, ना कोई हमसर है। तो उसके बाद कहा कि समझ वो है कि जो जब जिस चीज़ को उसने पैदा किया, जब तक इरादा नहीं करेगा वो फना नहीं होगी, और जिस चीज़ का इरादा कर लिया कि वो बाकी रहे, जब तक उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक उसका इरादा है, यानी उसका इरादा उस पर कार फरमा है। इसी तरह से हज़रत अलैहिस्सलाम ने भी इसके वजाहत की है मुख्तलिफ मकाम के ऊपर, जहाँ मोहम्मद हनफिया से फरमाते हैं कि समद का मतलब होता है कि जिस्म नहीं है, मकान नहीं है, और वो किसी जगह पे आता नहीं, किसी जगह पे समोता नहीं है, कहना ये चाहते हैं कि वो किसी तरह की उसमें कोई जिस्मानियत की कोई चीज़ उसमें नहीं पाई जाती, कोई ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं पाई जाती जिससे वो किसी चीज़ का मोहताज हो जाए, जिससे वो जिसमें महदूदियत लाजिम है,
कि जमान का, ज़माने का यानी वक्त का मोहताज हो, या मकान या किसी
मकान का
जगह का
मोहताज।
मोहताज हो, ऐसा
जी
नहीं है।
ये कहा ना, ये नहीं कह सकते ना ये यहाँ यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, क्योंकि हम कहेंगे यहाँ है इसका मतलब इशारा कर रहे हैं, इशारा करेंगे जिस्म हो जाएगा, जिस्म हो जाएगा तो महदूद हो जाएगा, तो ये नहीं कह सकते कि ये क्या कहते हैं यहाँ है वहाँ, कहेंगे समझ का मतलब कि उसके लिए हम ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, कहाँ है, इसका कोई तसव्वुर ही नहीं। तो मुख्तलिफ तरह से उसकी वजाहत में, यह खड़ा है, बैठा है, हरकत में है, सुकून में है, समझ मतलब ना हरकत में है, ना सुकून में है, ना खड़ा है, ना बैठा है, नहीं, तमाम चीज़ों की नफी, यानी जो भी जिस्मानियत का लाजम है, जो भी सिफात जिस्मानियत का लाजम, उन तमाम सिफात के अल्लाह से नफी कर
इन्हें
दी,
जिस चीज़ से जिस्मानियत की बू
जिस्मानियत।
आती है,
जी
वो खुदा के लिए उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जो है वो सही नहीं है, बातिल है।
जी जी उसको फरमाते हैं कि ठीक है कि वो ये सब अल्लाह उसको कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसी जगह नहीं कि जो अल्लाह से खाली हो, यानी हर जगह भी है, लेकिन इशारा भी नहीं कर सकते कि यहाँ के ऊपर है, लेकिन इशारा उसके लिए मना
सही नहीं,
फरमाते हैं, इशारा भी नहीं कर सकते
क्या
उसके,
बात,
कह रहे कि ना उसमें रंग है ना कोई बू, इसके मुख्तलिफ आपने वजाहत फरमाए। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि वो ज़ात कि जो बेनियाज है, जो जिसका सब मोहताज है, अब वो किसी के मोहताज नहीं, उसे समद कहते हैं।
लैस कमिथ्लिही शय,
जी,
कोई शय जो है वो उसकी जो है वो मिसाल नहीं है, उसकी तरह नहीं।
उसके मैं मसले
यकीनन कबला, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हो सकता है ये जो वक्फ़ा था आखिरी वक्फ़ा हो। आखिरी जो दो आयात हैं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अलबत्ता मुझे कहा जा रहा है कि एक वक्फ़ा और बाकी है, तो अगर समद के हवाले से कुछ गुफ्तगू है तो आप
जी
बयान फरमा दीजिए, फिर हम वक्फ़े के बाद आखिरी उस सवाल की तरफ आएंगे जो मैंने नोट किया है।
जी समद के हवाले से मैंने मुख्तलिफ माने जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के अकवाल में आए थे, जो उनकी उन्होंने जो तफसीरें की थी उसको मैंने बयान की। एक और वजाहत करता चलूँ जो मुफस्सरीन ने बयान की, कहते हैं कि समद वो अल्लज़ी लैसा मिन शै वला फी शै, जो किसी चीज़ से नहीं है और किसी चीज़ में भी नहीं है, वला अला शै जो किसी चीज़ पर भी नहीं है। कहा जाए कि फ़लाँ चीज़ के ऊपर है खुदा, आसमान के ऊपर है, मतलब उसका अजमत के लिए इशारा किया जाता है कि आसमान पे खुदा,
ये
अपना आसमान पे नहीं
जैसे कि बाज़ ने जब तफसीर की है वो अर्श और कुर्सी का, तो कि वो कहा गया है कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है,
है। जी
तो इस तरह का तस्वीर जो है वो गलत है।
नहीं, वो कुदरत के अल्लाह के
अल्लाह की
माने पर
कुदरत
कुदरत के
और
अल्लाह
उसकी जो अज़मत है उसकी तरफ
उसकी
इशारा
तरफ।
है।
मुबदी उल अशिया वो अशिया का खल्क करने वाला है, वो खालिकुहा, मुंशी उल अशिया वो हर चीज़ को वजूद अता करने वाला है। तो ये एक माना बयान किए गए। तो वह कि समद के जो माना हमारे सामने निकल के आया वो यही कि मैंने आखिर में अर्ज़ किया कि जो हर तरह से अपनी ज़ात में, अपने
बेमिसल
अफ़आल
है,
में, अपने सिफात में बेनज़ीर बेमिसल और मोहताज नहीं है किसी का,
बेशक
और सारी कायनात उसकी मोहताज है,
मोहताज है,
हर
उसे
मौजूद उसका
कहते हैं
मोहताज है।
समद।
जी
क़िबला, अब आखिरी जो दो आयात हैं
जी जी
इनकी तफसीर और उनकी वजाहत, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर आप जाते तो यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
बिस्मिल्लाह।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पयाम रहमान, जिसमें हम सूरह तौहीद का तआरुफ़ पेश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मौजिज़ मेहमान जनाब मौलाना सैयद अब्बास मेहदी हसनी साहब हैं। इंशाल्लाह वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ये आखिरी वक्फ़ा है और कोशिश करेंगे कि हम इस वक्फ़े के बाद अपनी गुफ्तगू को समेट लें। नाज़रीन, पयाम रहमान में एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहते हैं, और हमारे पास तकरीबन 5 मिनट रहते हैं। कोशिश करेंगे इस 5 मिनट में हम लम यलिद वलम यूलद की तफसीर को बयान कर सकें। जी क़िबला, इस सूरे की आखिरी दो आयात की तफसीर आप बयान कर दीजिए, और ज़िमनन अगर कोई नुक्ता है इस हवाले से, इस पूरे सूरे के अंदर कोई अहम नुक्ता जो आप बयान करना चाहें, तो बिस्मिल्लाह।
लम यलिद वलम यूलत वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसको किसी ने जाना है और ना उसने किसी को जाना है। लम यलिद ना उसको किसी ने जाना है और ना उसको किसी ने जाना है, और ना उसका कोई कुफो शरीक और हमसर है। वो है कि इन आयतों में तीन चीज़ों की नफी की गई अल्लाह से। एक ये कि उसको किसी ने जाना नहीं है, क्यों, अगर उसको कोई जनेगा तो वो मौलूद हो जाएगा, फिर वो खालिक नहीं रह जाएगा, वो मखलूक हो जाएगा।
बेशक
दूसरी जो नफ़ी की गई है कि वो उसने किसी को नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि अगर उसको कोई वो किसी को जानेगा तो यहाँ के ऊपर वो महदूद हो जाएगा, ना उसने जाना है ना उसको, महदूद हो जाएगा,
इन्हें दोनों सूरतों में उसकी ज़ात जो है वो महदूद हो
महदूद
जाएगी।
हो जाएगा, महदूद हो जाएगा तो खुदा नहीं रह जाएगा। तीसरी जो नफ़ी है कि उसके बेमिसल होने की नफ़ी, कि उसका कोई बेमिसल
वलम यकुल
कोई
लहू
मिसल नहीं
कुफुवन
है।
अहद,
हाँ, इसकी नफ़ी की गई, कुफूयत की नफ़ी की गई, हमसर होने की नफ़ी की गई, मिसल होने की नफ़ी की, तीन नफ़ी की गई इसमें। अगर हकीकत में देखें तो ये दो आयतें जो हैं ये वजाहत हैं उसे समद की।
जो मुख्तलिफ अहादीस में आपने इमाम हुसैन
जी
अलैहिस्सलाम से, अमीर अल-मोमिनीन से, और जो इस तरह की रवायात हैं, वो गोया इसी चीज़ को बयान कर रही
इसी
हैं।
चीज़ को बयान कर रही हैं कि जब ये कहा जाता है कि लम यलिद तो किस तरह से जो है वो इस समदियत के माने इससे हम कैसे ले सकते हैं कि उसने किसी को नहीं जाना है। इसलिए कि जो चीज़ जनी जाती है, यानी अगर उसको कोई जनता है तो वो गोया कि किसी चीज़ से मुरक्कब था अब जुदा हो गया है, हर चीज़ मुरक्कब हो जाए तो खुदा नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अगर उसको किसी ने जाना है तो वहाँ के ऊपर भी ترکیب و محدودیت
تو
لازم آئے گی.
پھر وہ محتاج بھی ہو جائے گا
وہ محتاج
کیونکہ
ہو جائے گا.
مولود جو ہے وہ اپنے بڑے کا جو ہے وہ محتاج
جو
ہوتا
جن
ہے.
رہا اس کا محتاج
بالکل
ہے, جنتا ہے تب بھی, جنا جاتا ہے تب
تب بھی
بھی,
محتاج.
دونوں محتاج ہو جائے گا تو سمجھ نہیں رہے. اللہ سمجھ ہے, سمجھ اللہ الاطلاق ہے. ہم بھی انسان بھی سمجھ ہوتے ہیں, بعض لحاظ سے بے نیاز ہوتے ہیں, ہر لحاظ خدا ہر لحاظ سے بے نیاز ہے
بے شک.
اس کے بعد یہ کہ کف ہونے کے لحاظ سے کیسے وہ سمجھ ہے جو کفویت کی نفی کی گئی ہے, اس لیے کہ اگر اللہ کا کوئی کف ہو جائے گا اس کی ذات میں, اس کے افعال میں, مان لیا کوئی کف ہو گیا, تو یہ جو کف ہوگا یہ ظاہر سی بات ہے کہ صمد علی الاطلاق وہ ہے. تو صمد علی الاطلاق وہ ہے تو جو کف ہوگا چونکہ ہمسر ہے, برابر ہے, مساوی ہے, تو اس کو بھی صمد علی الاطلاق ہونا چاہیے. اور یہ صمد علی الاطلاق نہیں ہو سکتا, ایک ہی صمد علی الاطلاق ہو سکتے ہیں, بے نیاز علی الاطلاق ایک ہی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کف کی نفی ہوتی ہے کہ کف ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تو لہٰذا ان تمام کے معنی پلٹتے ہیں اسی اللہ کی سمد,
اللہ احد اور اللہ الصمد کی
سمدیت کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ بے نیاز ہے تو بے نیاز اس لیے لم یلد ہے, بے نیاز ہے اس لیے ولم یولد ہے, بے نیاز اس لیے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اب یہ کہ یہ سورہ واقعا اپنے اندر اہم پیغام لیے ہوئے ہے, اور اگر انشاءاللہ آئندہ وہ رہا, موقع رہا اور فرصت ملی ہمیں, اور پروگرام کے جو مینیج کرنے والے انہوں نے اس کو مینیج کیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ توحید و شرک کی بھی گفتگو کی جائے گی. واقعی شرک کیا ہے, شرک کا معیار قرآن میں کیا ہے. آج جو دنیا میں شرک کے حوالے سے مختلف مسلمانوں کے فرقوں کو کیا جا رہا ہے, لیکن موقع رہا اگر مناسبت رہی تو انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا. میں یہاں کے وہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس توحید سورۃ توحید کا
ایک منٹ ہے
پیغام کیا ہے, البتہ ایک پیغام میں عرض کر دوں. وہ پیغام یہ ہے کہ یہ اعلان جو ہے قل ھو اللہ کا جو ہوا, انشاءاللہ اگر گفتگو ہوئی تو بعد میں بھی اس کو میں تکمیل کروں گا, مکمل کروں گا. ایک اہم پیغام سورے کے لیے کیا ہے کہ حق عقیدے کا اعلان ضروری ہے. باطل جب مطالبہ کرے یا مطالبہ نہ کرے کہیں کے اوپر بھی ہو, حق جو عقائد ہیں, قل ھو اللہ احد, حقانیت کا اعلان ضروری ہے. ولو یہ کہ باطل کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہوں,
لیکن حق بات کا اعلان کرنا,
اعلان ضرور.
صحیح, اپنے صحیح عقیدے کا جو حق ہے اس کا اعلان کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ قبلہ, ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگر فرصت ملی اور موقع ملا, توفیق ہوئی پروردگار طرف سے, تو اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ جو آپ نے فرمایا شرک کے حوالے سے گفتگو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.